باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا میزبان مبین حیدر رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے پروگرام ضیافت الہی لے کر کے. حمد و ستائش اس پروردگار کے لیے جو بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تمام تعریفیں اس معبود حقیقی کے نام جو مالک روز جزا ہے، جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، جو نعمتوں کو بندوں کے بن مانگے عطا کرنے والا ہے. درود و سلام ہوں رسول و آل رسول پر، درود و سلام ہوں علی اور اولاد علی پر. خصوصی سلام اس بارگاہ کے لیے جو شہنشاہ عرب و عجم ہے، سامن الحجج ہے، امام رعوف ہے، شمس الشموس ہے اور انیس النفوس ہے. درود و سلام ہو بی بی دو عالم کی اس ہو بہو تصویر پر جسے کریم اہل بیت کہتے ہیں، جو کفیل اعتام آل محمد ہے، جو مشتہد پرور ہے اور مشتہد نواز بھی ہے اور فقیہ نواز ہے. درود و سلام ہو اس در پر جہاں فرشتے آ کر کے سلام کرتے تھے. ناظرین، آج رمضان المبارک کی 16 تاریخ بہت سارے علاقوں میں، دنیا کے اور ممالک میں آخری مرحلے میں ہے. بہت جگہ بس پو پھوٹ رہی ہے اور بہت جگہ آدھے مرحلے کو طے کر لیا. بہرحال، اب تک کے گزرے ہوئے لمحات اور ایام کی مبارکباد آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور پیش پروردگار دعا گو ہیں کہ معبود ہماری عبادتوں، تلاوتوں اور دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے اور آنے والے دنوں میں مزید طاعت، عبادت اور تلاوت کلام الہیہ کی توفیق عنایت فرمائے اور وہ کرم جو اس نے بندوں پر کر رکھا ہے اسے مزید جاری و ساری رکھے. اپنے کرم پر نظر رکھے، ہمارے گناہوں پر نہیں، گناہوں کی بخشش اپنے کرم کے ذریعے کرے. جب بھی اس کی بارگاہ اور دہلیز رحمت کے سامنے کشکول سوال اور دشکشکول دعا کو لے کر کے جائیں تو رحمت و کرم سے اسے بھر دے کہ وہ اچھا لگ جائے. غفلت سے دوری اور رمضان المبارک کے فضائل. فضائل رمضان المبارک، ایک بہت اہم ترین مسئلہ ہے غفلت کا اور توجہ نہ دینے کا. غفلت ہمیشہ اسی چیز سے کی جاتی ہے جو چیز ہوتی ہے مگر آدمی اسے کیئر نہیں کرتا، اس کی جانب متوجہ نہیں ہوتا ہے اور اسے یا جان بوجھ کر یا انجانے میں اسے اگنور کر دیتا ہے، اس سے غافل ہو جاتا ہے. ایک چیز کا وجود ہے مگر اس سے غافل ہو جاتا ہے. غفلت انسان کو ترقی کی چوٹی سے اتار کے گمنامی کے کھائی اور پاتال میں پہنچا دیتی ہے. غفلت اگر انسان کرتا ہے تو کسی وقت بھی وہ منہ کے بل گر سکتا ہے اور اس کی ساری ترقی تنزلی، پسپائی اور شکست میں بدل جاتی ہے. میادین جنگ ہو یا میادین قلم، عمل کی دنیا ہو یا سیاست کی، اگر آپ نے غفلت برتی تو بس آپ کا شکار ہوا اور جب آپ شکار ہو گئے تو بے دوست و پا ہو جاتے ہیں. اب وہ صیاد کی مرضی کہ آپ کے ساتھ کیا کرے، چاہے آپ کے فکر کا شکار کر لے، چاہے آپ کے عقیدے کا شکار کر لے یا آپ کے نظریات کا اور آپ کے تمام تر احساسات و جذبات کا. خدا اس لمحے سے بچائے کہ جب دشمن ہمارا شکار کر لے، چاہے فکر کا ہو، چاہے عقیدے کا ہو یا دیگر وہ ساری دنیا اور وہ چیزیں جو ہمارے کامیابی کا سبب بنتی ہیں. غفلت ہی انسان کو تباہی اور بربادی تک پہنچا دیتی ہے. قرآن نے غفلت کو کفر کا مقدمہ بتایا ہے اور حد کفر کے آس پاس بتایا ہے. قرآن کی آیت اور فی غفلتم وہم لا یؤمنون، وہ لوگ جو صاحبان ایمان نہیں وہ غفلت میں. ایک مستقل موضوع ہے اور بہت وسیع موضوع ہے. میں اپنے ان بزرگوں سے معذرت چاہوں گا جو علماء اکرام جیسے یورپ میں ہیں اور امریکہ کے بہت سارے شہروں میں دیگر مقامات پر ہیں، اس ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور ان کی رہنمائیاں ہم تک آتی رہتی، ان کی محبتیں جو براہ راست وہ ہمیں بھیجتے ہیں، ان کے ہم بے پناہ شکر گزار ہیں. میں ان سے معذرت کے ساتھ میں اپنے دیگر ناظرین کے لکھوں کہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے جو اپنے علماء سے اس بات کی خواہش کریں کہ ممبروں سے اسے ضرور بیان کریں. اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے، لیکن آئیے اپنے فکر کے کام و دہن کو شیریں کریں اور معطر کر لیں. 16 رمضان المبارک کی دعا کو ایک ساتھ دہراتے ہیں.
رمضان يا رمضان، 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 رمضان يا رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار. بإلهيتك يا إله العالمين.
ناظرین، ضیافت الہی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں. پیشے پروردگار دعا گو ہیں کہ معبود آپ کے عبادات اور طاعت کو قبول فرمائے اور مزید عمل خیر اور عمل صالح کی توفیق ہم سب کو عنایت فرمائے. غفلت، انسان جو ہی غافل ہو جاتا ہے، چاہے وہ اپنے فرائض اور وظیفوں سے، تو مشکلات سے دوچار ہو جاتا ہے، اور اگر وہ غافل ہو جاتا ہے اپنے دشمن سے تو بھی مشکلات کا دوچار ہو جاتا ہے. وہ دشمن چاہے وہ مادی ہوں یا معنوی ہوں، دونوں صورت میں جو ہی ہم نے غفلت برتی ہم شکار ہو گئے، اور پھر کتنا ہم کو نقصان اٹھانا پڑے گا وہ تو وقت اور وہ موضوع بتائے گا. میدان جنگ میں ہیں آپ، اور اگر آپ نے اپنے دشمن کی طاقت، کثرت اور وہ جغرافیائی کیفیت اور اسٹریٹجک سے اگر آپ غافل ہوئے تو بس آپ کو نقصانات کا سامنا کرنا ہوگا. اور اگر مانوی دنیا میں جو ہمارا قسم خوردہ دشمن ہے، جس نے اللہ کے سامنے قسم کھایا تھا کہ میں بہکاؤں گا تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھ کر سب کو بہکاؤں گا، مگر ایک جن کو الگ کیا تھا وہ اللہ کے خلصین، مخلصین و مخلصین بندے. وہ جو قسم خوردہ ہمارا دشمن ہے نا، جس نے قسم کھائی ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، اس سے ہمیں بہت احتیاط کرنی ہوگی. اور وہ ایسا ہے کہ وہ لمحہ بل لمحہ ہماری تاک میں، لمحہ شاید زیادہ ہو جائے، ہر سانس ہماری تاک میں ہے. کبھی ایسا کہ ہم کو گناہوں کے مراکز پر خدا نخواستہ پہنچا دیتا ہے. وہ تو اس رخ سے کامیاب ہو گیا کہ لے گیا اور ایک خطا کی منزل اور اس مقصد تک ہمیں پہنچا دیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں ہم ہیں، علی الظاہر و بظاہر اور حقیقی معنی میں وہ گناہ اور خطا کا مرکز نہیں ہے، مجالس حسینی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، امام بارگاہیں ہیں، اسلامک سینٹرز ہیں، مساجد ہیں، دیگر وہ پاکیزہ اور پاک جگہ جہاں پر ذکر الہی ہوتا ہے، اور یہاں تک عتبات عالیات، یہ وہ جگہ ہیں جہاں علی الظاہر گناہ کا امکان نہیں پایا جاتا ہے، مگر بہت سارے ایسے رخ ہیں یوں ہی بیٹھے ہیں اور کسی کا موضوع چھڑا تو بجائے اس کے کس پاک بارگاہ میں اس کے لیے ذکر خیر کیا جائے، اگر وہ دنیا میں ہے توفیقات میں اضافے کے لیے اس کی خوبیوں کو بیان کیا جائے، اور اگر اس دنیا سے چلا گیا ہے تو بہرحال اس کی نیکیوں کا اس کا تذکرہ کیا جائے، مگر اللہ تیری پناہ، زبان میں وہ چٹخارے اور مزہ ہی نہیں آتا کہ اگر کسی کے کار خیر کا تذکرہ کرتے تو تھک جاتے ہیں، مگر رنگ برنگی باتیں جو خدا نخواستہ اس کے عیوب یا اس کے پریشانیوں کو اور اس کے ان صفات کو جو نہیں ہونا چاہیے اگر اجاگر کرتے ہیں تو پھر الگ ہی مزہ آتا ہے. یہ وہی قسم کھایا ہوا دشمن ہے جو ہماری تاک میں ہے، مسجد امام بارگاہ اور پاکیزہ جگہوں میں، مقامات مقدسہ، حتیٰ کہ مسجد الحرام اور کعبے کے نزدیک بھی بیٹھ کر کے اگر ہم نے کسی کے بارے میں غلط بیانی کی اور وہ چیزیں کہی جو اس میں نہیں پائی جاتی ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم غفلت میں غافل ہیں، اس بات سے ہم کعبے کے پاس بیٹھے ہیں. یہی غفلت کے ایک رخ ہے، بھول جاتے ہیں ہم کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں. گناہ تو گناہ ہے، مگر جگہوں کے بدلنے سے گناہ کے مراتب بدل جاتے ہیں، اس میں کیفیت میں فرق آ جاتا ہے. یہ جگہ عام طور سے عام جگہ غیبت ہے، ایک بار مسجد میں بیٹھ کر کے غیبت ہو رہی ہے، ایک بار مقامات مقدسہ، ایک بار وہ اسلامک سینٹر جہاں ہمیشہ دعا اور مناجات اور نیک الفاظ اور ذکر خیر کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں اگر جائیں پھر اس طرح کی بات، اس کا مطلب ہم غافل ہیں، بھول گئے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں. یہ پوری دنیا خدا کی نگاہوں کے سامنے اس کے حضور ہے. عالم محضر خدا اس و در محضر خدا معصیت نہ کنی تھی، پوری دنیا اللہ کے سامنے ہیں. اور جب آدمی اس بات کا احساس کر لے کہ ہم خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے وقت کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ایک ایک نقل و حرکت پر اس کی نظر ہے، تو پھر کچھ کہتے ہوئے، کچھ کرتے ہوئے ڈریں گے ضرور. ہر وہ عمل اور ہر وہ لفظ، ہر وہ کلمہ جو پسندیدہ الہی نہ ہو، جسے امام زمانہ پسند نہ کرتے ہوں، تو اسے نہ کہیں گے نہ کریں گے. غفلت ان مات سے اور آخرت سے، یہ سوچتے ہی نہیں کہ صاحب اس کے بعد ہی یہ تو اصل دنیا ہے، ابھی تو ہم سفر میں ہیں، Life is journey, enjoy to try. زندگی ایک سفر ہے اور اسے چلا کر کے گزار کر کے اپنے 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 آپ کو محظوظ کریں, مگر ان طرح سے نہیں جسے لوگ کہتے ہیں کہ چار دن کی زندگی ہے تو بس جو ہو سکے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ جس طرح جی لے, نہیں ویسے جئیں جیسے اللہ چاہتا ہے. غفلت سے دور ہوں, بیدار ہوں, تاکہ زندگی میں بیداری ہو. سلسلے کو جاری رکھیں گے, لیکن آئیے اس ذات والا صفات کی حیات کے کچھ کلمات اور کچھ ورق آپ کے حضور پیش کریں جو ہمیشہ بیدار تھا اور بیدار مغزوں کے لیے ایک پیغام لے کر کے آیا تھا, بلکہ خابیدہ ضمیروں کو جھجھوڑ کر کے انہیں بیدار کرنے آیا تھا, یعنی یتیم عبداللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو محمد کمیل نورانی صاحب کے ذریعے ایک ساتھ دیکھتے سنتے استفادہ کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد لأہلہ والصلاۃ لأہلہا. رمضان میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے انسان کا تقویٰ بہت زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے, جس سے قلب کی پاکیزگی بہت زیادہ حاصل ہو سکتی ہے. دوسری عبادتوں میں یہ امکان ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا روزے کی حالت میں ہے. اگر ایک شخص نے نماز شروع کر دی تو پھر ممکن ہے وہ ریاکاری میں آخر تک نماز پڑھتا رہے. حج پہ چلا گیا تو ممکن ہے آخر تک ریاکاری میں تمام اعمال کو بجا لائے. لیکن اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے, تب بھی اسے دن میں کئی مرتبہ یہ مواقع فراہم ہوتے ہیں کہ وہ اپنے روزے کو توڑ دے, وہ پانی پی لے چھپ کر, وہ وضو کے دوران پانی پی لے. تو روزے میں یہ ایک ایسی چیز انسان کے ہاتھ میں آتی ہے کہ وہ مسلسل فجر سے لے کر مغرب تک ان تمام کاموں سے اجتناب کر رہا ہے جس کا پروردگار نے اسے اجتناب کرنے کا کہا ہے. حالانکہ وہ حلال چیزیں ہیں, وہ کھانا پینا حلال ہیں, دوسری جو چیزیں مبتلات روزہ ہے وہ سب حلال چیزیں ہیں اس میں سے. تو جب حلال چیزوں سے وہ مسلسل اجتناب کر رہا ہے اور پورا دن اور پھر 30 دن تک, تو اس کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد وہ پھر حرام چیزوں سے اجتناب کر سکتا ہے, حرام چیزوں سے بچ سکتا ہے. اگر مسلسل ایک ماہ تک وہ حلال چیزوں سے اجتناب کر رہا ہے تو ایک ماہ کے بعد اس کے اندر یہ قوت آ جاتی ہے, اور یہ قوت کا سبب روزہ بنتا ہے, کیونکہ انسان کا قلب مضبوط ہو جاتا ہے. کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے تو آپ نے اپنے قلب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, تقوی کا تعلق دل سے ہے, تقوی کا تعلق دل سے ہے, دل پاک ہونا چاہیے. اور قرآن نے بھی اسی طرف اشارہ کیا لاحیتن قلوبہم, کہ ان لوگوں کے قلب سالم نہیں ہے, ان لوگوں کے قلب پاکیزہ نہیں ہے. تو روزہ انسان کو یہ سہولت فراہم کرتا ہے, یہ ایک بہت بڑی انسان کے لیے ایک بہت بڑی عبادت ہے کہ جس میں انسان کے پاس یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے. کیونکہ پروردگار پیغمبر فرماتے ہیں ہماری زبان کو نہیں دیکھتا, ہمارے اعمال کو نہیں دیکھتا, وہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے. لَن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا, کہ جو تم یہ قربانی کرتے ہو نہ اس کا گوشت پروردگار کے پاس پہنچتا ہے نہ اس کا خون پروردگار کے پاس پہنچتا ہے, فقط تمہارا تقویٰ پروردگار کے پاس پہنچتا ہے, فقط تمہاری نیت پروردگار کے پاس پہنچتی ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا اعبدوا اللہ کانک تراہ, اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. اور یہ عبادت رمضان میں روزے کی حالت میں بہت زیادہ فراہم ہو جاتا ہے, یہ موقع کہ انسان ہمیشہ یہی سوچتا ہے جب اس کے پاس مواقع ہوتے ہیں پانی پینے کے دوسروں کی نظر سے بچ کر, تو وہ یہی سوچتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ یہی سوچتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس منزل تک نہیں پہنچے ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, تو کم از کم اس منزل پر ہمیشہ باقی رہو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. ہر حالت میں اس منزل پر رہو. بعض خصوصیات فقط معصومین کے ساتھ ہیں, لیکن بعض خصوصیات ہر مومن اس کو کوشش کر کے اپنا سکتا ہے. اور اسی وجہ سے رسول اللہ نے اپنے اصحاب کے درمیان یہ گفتگو کی ہے کہ اللہ کی اس طریقے سے عبادت کرو. گویا یہ ایسی خصوصیت ہے کہ انسان کوشش کر کر اس خصوصیت اور اس منزل تک پہنچ سکتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اتنا آگے بڑھ جائے کہ اپنی ہر عبادت میں اپنے ساتھ یہ اس حد تک دیکھ رہا ہو کہ پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں. اور اگر انسان یہ رمضان ہے جو ہمیں انسان کے دل میں یہ طاقت عطا کرتا ہے. یا علم و عجیج الوحوش فی الفلاوات و معصی العباد فی الخلوات. امام علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں, مولا امیر فرماتے ہیں کہ وہ پروردگار وحشی جانوروں کے فریاد کو بھی جانتا ہے جنگلوں میں, جنگلوں میں جانتا ہے کہ وحشی جانور جو فریاد کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, اور یہ بھی جانتا ہے کہ تنہائی میں اس کا بندہ جو گناہ انجام دے رہا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے. جب انسان کی تنہائی پاک ہو جاتی ہے, اور رمضان یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ انسان کی تنہائی پاک ہو جائے, پھر انسان کے دوسرے اعمال بھی اس رمضان المبارک کے بعد اس کے اندر یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ دیگر اعمال پر بھی جو اس کے برے اعمال تھے, بری عادتیں تھیں, جو بری حرکات تھی, برے افعال تھے, اس پر وہ قابو پا سکتا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار متعال ہمیں اس ماہ مبارک میں قلوب کی پاکیزگی عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.
ناظرین, ضیافت الہی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید عرض کرتے ہیں آپ سب کی خدمت میں. اور جیسا کہ نورین صاحب بیان فرما رہے تھے کہ نیت کا بہت عمل دخل ہوتا ہے, لیکن میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ وہیں ہمارے جوانوں اور بچوں کے ذہن میں بات نہ رہ جائے کہ صرف نیت ہی کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ بس ہم نے سوچ لیا بس کافی. بہت سارے جوانوں سے میں نے سنا اور سماج میں معاشرے میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں, جب بھی اگر انہیں کسی بات سے ٹوکا جائے کہ آپ ایسا کریے, کم سے کم اپنا ظاہری وضاقتہ ایسا رکھیں کہ لگے کہ ہاں یہ کسی مسلمان گھرانے کا پروردہ ہے اور کس طبقے اور فرقے سے اس کا تعلق ہے, تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے جناب, آدمی کا دل پاک ہونا چاہیے. میں یہ نہیں سمجھ پاتا ہوں کہ آخر وہ دل پاک کیسے ہوتا ہے, نہ نماز پڑھی جائے, نہ روزہ رکھا جائے, نہ واجبات کی پابندی, نہ منکرات اور محرمات سے دوری, پھر یہ دل پاک کون؟ یہ صرف ایک لفظ کی تکرار ہے. عمل کے ساتھ اللہ نیت دیکھتا ہے, نہ صرف نیت کافی ہے اور نہ صرف ایک ریپیٹیشن آف ورک, صرف ایک عمل کو انجام دینا جسے ایک مذہبی ورزش کہا جائے. نماز ہے تو نماز میں نیت شرط ہے, اور صرف نیت کر کے ہی کھڑے رہ جائیں تو بھی کافی نہیں ہے, ارکان نماز کو آپ کو ادا کرنا ہوگا. غفلت, مات سے انسان غافل ہو جاتا ہے, آخرت سے غافل ہو جاتا ہے, اور اگر غافل نہ ہو جاتا تو وہ سوچتا ہی نہیں کہ نہیں اس کے بعد بھی کوئی دنیا ہے. بہت سارے لوگ یعنی اتنا دیدہ دلیر اور ہٹ دھرمی پہ اتر آتے ہیں کہ وہ قطعاً واقعاً ایسا ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ آخرت ہے. چند لوگ اگر ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کے سبب ان کو ان کے گھر کی روزی روٹی اگر وہ چل رہی ہوتی ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کوشش کریں کہ میری اپنی ضروریات جو میرا واجب حق ہے مجھے مل جائے, ان لوگوں کے جتنے حقوق ہوتے ہیں دبانے اور کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں, بھول جاتے ہیں کہ پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے, وہ بھول جاتے ہیں کہ مجھے جواب دینا ہے. معصوم کا قول ہے کتنا پاکیزہ, اللہ اکبر, روح کی گہرائی تک اتر جانے والا, عجیب تو لمن ایقن بالموت فکیف یضحک. معصوم فرماتے کہ مجھے حیرانی ہوتی اس شخص پر جو موت کا یقین رکھتا ہے مگر ٹھٹھے اور قہقہے لگاتا ہے. در حقیقت معصوم نے قہقہے لگانے یا ہنسنے سے منع نہیں کیا, ایک حسین عندیہ اشارہ دیا ہے اور متوجہ کیا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ تمہیں اسے غافل نہیں ہونا چاہیے. اپنی زندگی میں خوش رہو, اہل و عیال کے ساتھ خوش رہو, احباب کے ساتھ خوش رہو, خوشیاں بانٹو, جہاں تک ہو سکے لوگوں کو خوش رکھو, لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ ان خوشیوں کی جھرمٹ میں اور قہقہوں کی گونج میں آخرت بھول جائیں کہ نہیں ہم تو ابھی سفر میں ہیں. وہ لوگ جو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ٹرین پلین یا کسی ایسی چیز سے سفر کر رہے ہیں اور مجھے کہیں آگے جانا ہے, تو یقین جانیے یا تو منزل سے رہ جاتے ہیں, یا اسباب سفر چھوٹ جاتا ہے, یا سفر میں اتنی پریشانیوں سے دو چار ہو جاتے ہیں کہ لذت سفر سے بھی جاتے ہیں اور منزل مقصود تک پہنچ نہیں پاتے. جب یہ دنیا ایک سرائے ہے, یہاں سے گزر کر کے ہمیں کہیں جانا اور پہنچنا ہے, تو ہمیں غافل نہیں ہونا ہے کہ ہماری منزل کوئی اور ہے, ہمارا مقصد کچھ اور ہے, ہم تو حالت سفر میں ہیں. اپنے سامان کو ہمیشہ تیار رکھنا ہوگا, اسباب سفر کو ہمیشہ آمادہ رکھنا ہوگا, ایک ایک کو گن گن کے مرتب کرنا ہوگا, انہیں جمع کرنا ہوگا, اور منزل بس قریب آنے لگی ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ دنیاوی جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہم کو وقت کا علم ہوتا ہے اور مسافت کا علم ہوتا ہے, اتنے 100 کلومیٹر یا اتنے 1000 کلومیٹر جانا ہے اور اتنے گھنٹے یا اتنے دنوں میں جانا ہے, لیکن یہ سفر ایسا ہے کہ کب بلاوا آ جائے کچھ نہیں معلوم, لہٰذا ہمیشہ ہمیں اسباب سفر کو, سامان سفر کو مہیا رکھنا ہوگا تاکہ جب وہ ہمیں بلا لے اس کی آواز پہ لبیک کہ اس کی بارگاہ ہمیں مسکراتے ہوئے چلے جائیں. دنیا میں اگر روتے ہوئے آئے ہیں تو دنیا سے مسکراتے ہوئے جائیں. آئیے اس سلسلے کو اور جاری رکھتے ہیں, اور مزید آپ کے علم میں اضافے کے لیے اور آپ کے لیے مفید پروگرام جو ہم نے تیار کر رکھا ہے, طبی رہنمائی آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں اور ایک ساتھ دیکھتے ہیں.
گرمی کے موسم اور رمضان میں جلد کو خشکی سے بچانے اور تر و تازہ رکھنے کا طریقہ. گرمی کے موسم میں رمضان المبارک کی آمد کی وجہ سے ہو سکتا ہے بعض افراد زیادہ گرماہٹ اور جلد کی خشکی میں مبتلا ہو جائیں. اسی لیے ماہ مبارک کی مانوی برکات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر طرح کی جسمانی مشکل اور اضطراب کو دور کرنے کے لیے, بال گرنے, جلد خشک ہونے یا ناخون بوسیدہ ہونے سے بچنے کے لیے کچھ اہم نکات کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. مایعات یعنی لیکوڈز کا زیادہ استعمال. روزہ دار اپنی جلد کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اور خشکی کو دور رکھنے کے لیے سحری اور افطاری میں کافی مقدار میں مایعات خاص کر پانی پی سکتا ہے, اور یہ کام سحری سے آدھا گھنٹہ پہلے اور افطار کے آدھے گھنٹے بعد کرنا چاہیے. لیکن یاد رہے, ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو پیشاب بناتی ہیں, جیسے گاڑی چائے وغیرہ, کیونکہ ایسی اشیاء بدن سے بہت زیادہ رطوبت خارج ہونے کا سبب بنتی ہیں. کیلوری, کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین والے غذاؤں کا استعمال. ماہ مبارک میں غذا کی مقدار اور نظم میں تبدیلی آ جاتی ہے, لہٰذا آئرن کی کمی کی بنا پر سحری اور افطاری میں ایسی تمام وٹامن والی غذاؤں پر توجہ کرنی چاہیے اور انہیں استعمال میں لانا چاہیے. مثال کے طور پر سحری میں ایسی غذائیں اور سبزیوں کا استعمال کریں جن میں زیادہ تر کیلوری, کاربوہائیڈریٹ اور وافر مقدار میں پروٹین موجود ہو, اور افطار میں ہلکی غذائیں جیسے دودھ ملائی کے ساتھ سبزیاں اور مختلف قسم کی سلاد. لیکن یاد رہے کہ ہمارے دسترخوان پر سحری اور افطاری میں پھل ہمیشہ موجود ہونا چاہیے. خواتین کے لیے وٹامن ڈی کا استعمال کرنا. چنانچہ خواتین کو زیادہ تر فولاد کی شکایت رہتی ہے, لہٰذا انہیں یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ ایک ماہر ڈاکٹر کی رائے کے مطابق وٹامن ڈی بھی لینا چاہیے تاکہ رمضان المبارک کے بعد بال گرنے یا ناخون کی بوسیدگی کا شکار نہ ہوں. ڈاکٹر سے صلاح و مشورہ کرنا. اگر روزہ دار کو بال گرنے یا جلد کی بیماری لاحق ہے اور ایک منظم نسخے کے تحت مختلف اوقات میں دوائی استعمال کی جاتی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خوراک کے نظام الاوقات میں تبدیلی کے لیے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرے, لیکن کسی بھی صورت میں خود سے دوائی کی مقدار یا اس کے استعمال کی مدت میں تبدیلی نہ لائیں, کیونکہ ایسی تبدیلی آپ کی جلد اور بالوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے.
ناظرین, ضیافت الہی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں, اور ہمارے وہ ناظرین جو بس ابھی ہم سے جڑ رہے ہیں ان کے لیے خصوصی ہے خوش آمدید عرض کرتے ہیں, اور میں گزارش گزار ہوں کہ اپنے دیگر بھی احباب کو جانب رہنمائی کریں کہ اس پروگرام کو دیکھیں اور اس سلسلے میں اپنے مفید مشوروں سے ہمیں ضرور نوازتے رہیں کہ وہ کیا کچھ ضروریات ہیں آپ کی, ان کے مسائل پر کس طرح سے گفتگو کی جائے, یا ہو سکتا ہے کسی جو گزشتہ پروگرام ہے کچھ ایسی باتیں رہ گئی ہوں جو نہ واضح ہو سکی ہوں, اسے آپ میسج کریں, کوشش کریں کہ ہم پروگرام کے درمیان کسی بھی صورت سے اس کا جواب یا آپ کو پرسنل آپ کے میسج پہ جواب دیں گے یا پروگرام کے اندر آپ کو ایک خدمت میں پیش کریں گے. چونکہ آج کے ہمارے موضوع کے دو رخ ہیں, ایک تو غفلت ہے, دوسرے غفلت سے دوری, اور دوسرا اس کا رخ ہے فضائل رمضان المبارک کو. تو ابھی اس موضوع کو ہم چاہتے ہیں کسی حد تک آپ کی خدمت میں عرض کریں, اس کے بعد اس رخ کو پیش کرنے کوشش کریں گے. غفلت شیطانی وسوسوں سے انسان غافل ہو جاتا ہے, وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہمیں بہکا رہا ہے اور وہ وسوسہ دل میں پیدا کر رہا ہے. وسوسے کے ایک رخ کو میں آئیے حدیثی پس منظر میں وہ پیش کروں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا مولا کی زیارت کی بہت تاکید کی, اور اس تاکید کے ضمن میں ایک طویل حدیث ہے, اپنے صحابی کو مخاطب کر کے امام نے کہا, لیکن یاد رہے تمہیں کہ شیطان تمہارے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے پیدا کرے گا. کبھی یہ کہ اچھا چلے ہی جانا, ابھی کون سی عمر چلی گئی ہے. کبھی یہ کہ ارے اس میں تو اتنے پیسے لگے, یہ میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں تاکہ میں روزے کی حالت میں ہوں, کہیں یہ ہے کہ اچھا ابھی چلے جانا کون سی تمہاری عمر رہ گئی, کبھی یہ ہے کہ پیسے کے لحاظ سے اچھا اس میں اتنے زیادہ پیسے, کبھی موسم کے کبھی سردی ہے کبھی گرمی, اس طرح کے وہ وسوسے جو آپ کو کار خیر اور ایک عظیم ترین عمل صالح سے آپ کو دور کر دے, جیسا کہ امام نے اس حدیث میں فرمایا. یا اس کے علاوہ نماز کے لیے ہے, ابھی صبح میں اٹھنا چاہتے ہیں, آپ نے الارم بھی لگایا تاکہ اٹھ جائیں, اچھا اٹھ جانا, اچھا اٹھ جانا, اور ہوتے ہوتے یہاں تک وہ آ جاتی ہے کہ بس سورج پورا اگ جاتا ہے اور دیر ہو جاتی ہے. یا روزے کے مرحلے کے لیے ہے, یہ ایک عجیب سوچ ہے جو میں نے کسی حد تک دوستوں سے سنا یا سماج اور معاشرے میں دیکھا کہ اچھا نماز پڑھ لیں گے ابھی تو کیا, یا روزہ, اس میں دیکھیے عبادت الہی نماز یا روزہ یا کلی واجبات, جیسے ہی انسان بالغ ہو جاتا ہے جو اس کے اپنے شرائط ہیں بچوں اور بچیوں کے, اس کے بعد اس پر یہ چیزیں عائد اور فرض اور واجب ہو جاتی ہیں. پھر یہ نہیں ہے کہ نیک کام ہوگا تو جب اب بڑھاپے میں آ لیں گے ڈھلنے لگے عمر تب جا کے روزے رکھیں گے اور نماز پڑھیں گے, نہیں, تب کیا ہر لمحے یہ واجب ہے, اور یہ آپ کے مزاج کے حساب سے شریعت نہیں بنی ہے, آپ کے اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق ڈالنا ہوگا تاکہ اس پر آپ عمل کر سکیں. لہٰذا شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا, چونکہ بہرحال ابھی اس وقت تو لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے اور دنیا کے اکثر کیا بلکہ تقریباً تمام علاقوں میں مسجدیں اور ان سب جگہوں پہ جانے کے لیے مشکلات ہیں, یا جب بھی آپ مسجد آپ کو جانا ملس حسین علیہ السلام میں جانا, دعائے کمیل اور حدیث کسا اور دعائے ندبہ کے اس میں شرکت کرنا, تو بہت ساری رکاوٹیں اور شیطان طرح طرح کے بسا اوقات تو ایسا مغالطہ آپ کے سامنے رکھے گا کہ آپ بالکل سمجھ نہیں سکتے, لیکن ظاہر بات اس نفس کو کچل کر کے, خواہش نفس کو کچل کر کے اگر آپ جائیں گے اور اس شیطانی وسوسوں کو آپ پامال کرتے ہوئے اگر آپ آگے بڑھ جائیں گے تو ہی کامیاب ہوں گے. کامیابی انہی کے لیے ہوتی ہے جو دشمن کو شکست دیتے ہیں, دشمن جس بھی روح کا ہو, جس بھی شکل میں ہو, چاہے وہ فکر کا ہو, عقیدے کا ہو یا مادی اور دوسری دنیا کا, اسے آپ شکست دیں گے تو ہی آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے. نفس کے لیے میں جلدی سے ایک بات کو شاید اللہ کرے کہ یہ بات میں مکمل کر جاؤں, اگر وقت نہیں رہا تو میں اس بریک کے بعد جب واپس آؤں گا آپ خدمت میں, کہ چھٹے امام کے دور میں ایک شخص تھا جو آئندہ کی باتوں کو بتا دیتا تھا, کیا ہونے والا ہے تاکہ کیا ہو چکا, دونوں چیزوں میں جیسا بہت سارے لوگ اس عملیات کے ماہر ہوتے کر لیتے. امام کی بارگاہ تب یہ بات پہنچی تو امام ایک بار خود بے نفس نفیس تیار اس شخص کے پاس پہنچے, اور بہرحال وہ پہچانتا تھا, عرض ادب کے لیے کھڑا ہو, کمال احترام کے ساتھ آپ نے کیوں زحمت فرمائی, آپ نے فرمایا کہ بس میں سنا تمہارے بارے میں تو سب تمہارے پاس چلا آیا, سو یہ بتا سکتے ہو کہ میری اس مٹھی میں کیا ہے؟ تو اس نے تھوڑی دیر تامل کا تامل کرنے کے بعد کہا کہ فرزند رسول جو کچھ آپ کی مٹھی میں ہے وہ اس دنیا کی چیز نہیں ہے. امام متبسم ہوئے, کہ سچ کہہ رہا ہے, اس لیے کہ میرے ہاتھ میں جو تسبیح ہے یہ اصل تربت امام حسین السلام میرے جد حسین کی ہے, اور بہرحال وہ وقت میں وقت جنہ ہے. اس کے بعد امام نے پوچھا کہ تم یہ کیسے بتا دیتے ہو کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہونے والا؟ اس نے کہا کہ فرزند رسول شعوری زندگی مانے کے بعد ہمیشہ میں نے اپنے نفس کے خلاف عمل کیا ہے, جو نفس نے کہا وہ میں نے خلاف کیا, اور دھیرے دھیرے یہاں تک کہ یہ مجھے توانائی اور یہ قدرت حاصل ہو گئی کہ میں عمل انجام دے سکتا. امام نے کہا کہ کلمہ پڑھو تم, وہ چپ ہو گیا. امام نے کہا اس وقت تمہارا نفس کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا فرزند رسول نفس تو کہہ رہا ہے کلمہ نہ پڑھو. امام نے متبسم ہو کے کہا اب تک تو تم نفس کی مخالفت کرتے آئے ہو. وہ رک گیا. میں اس بات کو مکمل کروں گا تاکہ ہمارے ناظرین ہم سے جڑے رہیں. آئیے تفسیر سورہ حجرات کو مولانا علی عباس خان صاحب کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے اور ایک ساتھ مستفید ہوتے ہیں. تفسیر سورہ حجرات.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بعث الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون صدق الله العلي العظيم. محترم ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مبارک حجرات کی تفسیر میں آیت نمبر 11 کے اس حصے کے اوپر پہنچے کہ جہاں پر پروردگار جب مومنین کی ذمہ داری ایک دوسرے کی بنسبت بیان کر رہا ہے تو ایک ذمہ داری اس نے یہ بیان کی کہ دیکھو ایک دوسرے کا مسخرہ مت کرنا, اور پھر یہ بھی کہا کہ دیکھو تجسس اور عیب جوئی مت کرنا. اب اس کے بعد پروردگار ایک اور اخلاقی قانون کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، دیکھو ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارنا۔ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ بڑی آسانی سے ہم مختلف لقب کسی کا رکھ دیتے ہیں، اور جب اس کو اس لقب سے پکارتے ہیں تو کچھ لوگ ہنستے ہیں، اس کا مسخرہ ہوتا ہے۔ ناظرین غور فرمائیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا ایک کام چند گناہوں کے اوپر مشتمل ہو جاتا ہے، یعنی کام تو ایک ہوتا ہے لیکن اس کے اندر غلطیاں کئی عدد ہو رہی ہوتی ہیں، لہٰذا اس کا عقاب اور اس کی سزا بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے اپنے کسی برادر ایمانی کو جو مومن ہے، اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، پروردگار کے بعد رسول کے رسالت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، قرآن اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے، ایسے انسان کو ہم نے آ کے بڑی آسانی سے کسی ایک ایسے لقب سے پکارا کہ جو غلط ہے، تو پہلی تو غلطی ہم نے یہی کی کہ اس قرآن کی صریح آیت کی مخالفت کی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے ایک دوسرے کو مت نوازو، مت پکارو۔ پھر یہیں پر اگر اس لقب کے اندر کوئی مسخریگی کا پہلو پایا جاتا ہے تو یہاں پر وَلَا تَسْخَر، وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ نہ صرف ہم نے اس کو برے لقب سے پکارا ہے بلکہ اس کا مسخرہ بھی کیا ہے۔ اب اسی مسخرے کرنے کی وجہ سے اس کی دلازاری ہوتی ہے، تو یہاں پر اب ایک تیسرا گناہ اس کے اندر ایڈ ہو جاتا ہے، وہ ایک مومن کی دلازاری کرنا۔ اگر یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے اندر کوئی جھوٹ ہے، تب اس کے اندر ایک چوتھا گناہ آ کے ایڈ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے جھوٹ بولنا۔ آپ نے غور فرمایا، پھر اگر اس کام کی وجہ سے دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو پھر اس کے اندر یہ پانچواں گناہ آگے ایڈ ہو جاتا ہے، وہ ہے اختلاف ڈالنا مومنین کے درمیان۔ تو آپ نے غور کیا، کبھی کبھی ایک کام کئی غلطیوں کو اپنے اندر لیے ہوتا ہے، لیکن انسان اس کے اندر چھپے ہوئے پہلوؤں کو نہیں سمجھ پاتا اور بڑی آسانی سے اس غلطی سے یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے کہ میں نے تو مذاق کیا تھا۔ ہر مذاق مذاق نہیں ہوتا، کچھ مذاق کبھی کبھی دو رابطوں کو ختم کر دیتے ہیں، کچھ مذاق کبھی کبھی دو بندھے ہوئے بندھنوں کو توڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا آئیں اپنی گفتار، اپنے رفتار، اپنے کردار کے اوپر غور کریں، پروردگار سے درخواست کریں کہ بارِ الٰہی ہمیں اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول کرنے کی توفیق عنایت کر۔ چند لمحے کی خوشی کی وجہ سے کسی مومن کی دلازاری کا باعث نہ بنے، چند سیکنڈ مسکراہٹ اور ہنسنے کے لیے کسی کو کسی لقب سے نہ نوازیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دلازاری ہمارے لیے سلب توفیق ہو جائے، اس کی دلازاری اور اس کے دل کا برا مان جانا پروردگار کی نعمت اور رحمت کو ہم سے روک دے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول کر سکیں اور ذرا سی خوشی کے لیے اپنی آخرت کو بگڑنے سے بچائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ضیافت الہی پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں تفسیر سورہ حجرات۔ اور غلط ناموں سے کسی کو نہ بلایا جائے، جیسا کہ ہمارے سماج میں بڑا رائج سا ہو گیا ہے، چاہے اس کے منہ پر یا پیٹ پیچھے ان ناموں سے یاد کرتے ہیں جو قطع نازیبہ ہوتے ہیں، مناسب نہیں ہوتے، کسی کی دل شکنی کرنا بہرحال اچھی بات نہیں ہے، اگر کی ہے تو اسے ہم سب معافی مانگ لیں۔ بھلائی اسی میں ہے کہ سفینہ ڈھونڈ لو، طوفان آنے والا ہے۔ اس شخص سے امام نے کہا کیا کرتے ہو، نفس کی مخالفت کلمہ پڑھو، چپ رہا۔ امام نے کہا کیا ہوا، نفس تمہارا اجازت دے رہا کہ نہیں؟ آقا نفس تو مخالفت کر رہا ہے۔ تو کہا تو مخالفت کرتے آئے ہو۔ اس نے کلمہ پڑھا، امام نے پھر مٹھی کو بند کیا اور کہا کہ بتاؤ اب کیا ہے، تو وہ جتنی بھی اس کی کوشش ہو سکتی ان تپسیا اور ریاضت کی وہ کچھ نہیں کر سکا، بڑا حیران ہو کے میں ایک لہجہ دوں تاریخ کا اس واقعے کا، چیخ پڑا کہ فرزند رسول یہ کیا ہو گیا؟ جب تک میں دائر اسلام سے دور تھا تو میں بہت کچھ دیکھ اور بتا سکتا تھا، اور اب تو بالکل ایک دم اندھا ہو گیا ہوں، جسے کہا جائے میں تو کچھ نہیں بتا سکتا. امام متبسم ہوئے، کہا سنو اب تک تم جو تم نفس کی مخالفت کرتے تھے نا اور دائر اسلام سے دور تھے، اس کا اجر اللہ تمہیں اس دنیا میں دے رہا تھا، اس نے طاقت اور یہ قوت اور یہ کیپیسٹی تم کو دی تھی، اب تم جب دائر اسلام میں آ گئے ہو تو انہیں ساری چیزوں کا اور نفس کی مخالفت کا اجر اس نے اس دنیا کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے. ممکن ہے بہت ساری چیزیں ہم چاہیں یہاں پر ہمیں نہ ملے، لیکن یاد رکھیے یہ مانی ہوئی چیز کہیں ضرور ذخیرہ ہو رہی ہے، اور جس دن ہمیں شدید ضرورت ہوگی، جس لمحے اس لمحے ہمیں یہ کام آئے گی. آئیے اس کے دوسرے رخ کو پیش کیا جائے کہ رمضان المبارک کے فضائل. ایک طویل بحث ہے اور علماء اکرام جانتے ہیں جو ہمارے ناظرین میں ہیں اور خطبہ اکرام کے، اس پر مستقل اشرے نے اشروں کی ضرورت ہے، لیکن بس صرف آئیے میں ایک ہیڈ لائنس اور ایک عناوین سوا کی خدمت پیش کرتا چلوں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو جو جنت اور برکات اور آسمان کے جو دروازے کھول دیے جاتے ہیں وہ رمضان المبارک کی آخری شب تک کھلے رہتے ہیں. کیا چاہیے؟ اور در کرم کھل جائے، در مغفرت کھل جائے، در رحمت کھلا رہے، بس یہ ہے کہ سلیقہ ہونا چاہیے اس وہاں تک پہنچنے اور مانگنے کا. بلکہ میں اپنے اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے بارگاہ الہی اور بارگاہ اما یہ ایسے در اور ابواب ہیں جہاں سلیقہ و لیقہ بھی کیا، بس یہ کہ وہاں تک پہنچ جایا جائے، دل کا تار جڑ جائے، آنکھیں برس جائیں تو خود سب سن لیتا ہے اور یہ اہل بیت سن لیتے اور ہماری باتوں کو پہنچا دیتے. پیغمبر عربی کی دوسری حدیث ہے کہ اگر انسان یہ جان لیتا کہ رمضان کی ماہ رمضان کی کیا برکتیں ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں، تو انسان اس بات کی حسرت کرتا، خواہش اور تمنا کرتا کہ یہ رمضان ختم ہی نہ ہو اور یہ سال کا سال رہ جائے. بہت سارے ہمارے نوجوان ممکن ہیں یا ہمارے ناظرین اس کو دیکھ کے مسکرائیں کہ یہی 30 دن کاٹے نہیں جاتے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے سال کے سال دعا کی جاتی. بات یہی ہے کہ دیکھیے ہر چیز کی ایک لذت ہوتی ہے، اس لذت کے احساس کے اوپر ہے، اور جو اس کو چکھ لیتے ہیں پھر وہی جانتے ہیں کہ اس کے اپنے فوائد کے. عین ممکن ہے کہ بعض ایسی دوائیں یا کچھ ایسی چیز ہو جس کا مزہ شاید تھوڑا سا کھٹا یا کڑوا ہو، لیکن اس کے جو فوائد ہوتے ہیں اس کے جاننے کے بعد انسان ہر کڑوی چیز کو دوا سمجھ کے نہیں بلکہ ہر دوا کو جو کڑوی ہے اسے پینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے نتیجے سے وہ باخبر ہوتا ہے. لہٰذا جو لوگ سچ ہے کہ جس کی معنویت کو درک کر لیتے، ادراک کر لیتے ہیں اس کا، اور جس کو سمجھ لیتے ہیں، وہ چاہیں گے قطعاً جس کی رحمتیں برکتیں ہیں وہ جاری و ساری رہیں. امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ماہ کی فضیلت کے سلسلے میں کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک میں ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا ثواب اتنا ہی ہے جس طرح سے وہ رمضان المبارک کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں پورا قرآن ختم کر دے. اللہ اکبر. 16 تو آج ہمارے بر صغیر میں تقریباً ختم پہ ہے، بعض جگہ ممکن ہے شہروں میں ختم ہو گئے جو ہمارے ناظرین کے لیے ہو، لیکن ابھی جو دن بچے ہیں للہ ولرسول، جنت ہمارے در پہ دستک دے رہی ہے، دروازوں کو بند نہ کریں، کھول دیں کہ استقبال کے لیے پہنچیں، پڑھ ڈالیں آیات الہیہ کو اور اتنے سارے قرآن کے ختم کا ثواب حاصل کر لیں، اور اسے اپنے لیے نہیں، اپنے وہ ہمارے بزرگ جو یا عزت جو دنیا سے جا چکے ان کی روح کو ضرور بخش دیں، اپنے عزیز و قریب کے لیے اور مراجع کے لیے اور دیگر تمام محبان آل محمد کے لیے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے. کتنا اچھا ہے اس نام کو دہرایا جائے، اس بارگاہ میں رہا جائے. آئیے احکام جو اس ہمارے پروگرام کا ایک جزو لائن فقہ ہے اور ایک اٹوٹ حصہ ہے، اس کو ایک ساتھ میں دیکھتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں جو سید بزرگوار کے توسط سے تیار کیا احکام.
محترم ناظرین کرام، سلام علیکم. آج ہماری گفتگو اس بارے میں ہے کہ مسافر کے روزے اور اس کی نماز کا حکم کیا ہے. نماز کا تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں چونکہ قصر کے مسائل جو نماز کے ہیں وہی روزے کے ہیں، الا بعض جگہ. چونکہ قاعدہ ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں نماز قصر ہوتی ہے وہاں انسان کا روزہ بھی قصر ہو جاتا ہے، لیکن یہ اگر انسان ماہ رمضان میں بغیر نماز پڑھے ہوئے زوال کے بعد سفر کر رہا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ صحیح ہے، لیکن اگر راستے میں نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی نماز قصر ہو جائے گی۔ قصر کے معنی یہ ہیں روزے میں کہ انسان روزے کو چھوڑ دے، روزہ نہ رکھے، لیکن نماز میں قصر کے معنی یہ ہیں کہ چار رکعتی نماز دو رکعتی نمازوں میں بدل جاتی ہے۔ مثلا ظہر کی چار رکعت دو رکعت پڑھی جائے گی، عشاء کی چار رکعت دو رکعت پڑھی جائے گی، نماز صبح میں جو دو رکعت ہے یا نماز مغرب جو تین رکعت ہے، اس کے اندر قصر نہیں ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قصر ایک ضروری چیز ہے یا یہ کہ ہمیں اختیار ہے، چاہے نماز حالت سفر میں قصر پڑھیں یا قصر نہ پڑھیں۔ اسی طریقے سے روزہ، ہم چاہیں تو مثلا روزے کو کامل رکھیں اور چاہیں تو روزے کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں ہماری فقہ اعتبار سے قصر کا مسئلہ عزیمت ہے، یعنی لازمی ہے، ضروری ہے انسان کے اوپر کہ اگر اس کا سفر 8 فرسخ کا ہے، یعنی تقریباً 44 کلومیٹر آنا اور جانا، تو ایسے انسان کے اوپر نماز بھی قصر ہو جاتی ہے اور روزہ بھی قصر ہو جاتا ہے۔ قصر نماز اور قصر صوم کی فقہاء کرام نے 8 شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ قصر میں ضروری ہے کہ انسان کا جانا اور آنا دونوں ملا کے 8 فرسخ پورا ہو۔ 8 فرسخ کے معنی یہ ہیں تقریباً 44 کلومیٹر، چونکہ 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، اور تقریباً 5.5 کلومیٹر جو آج کی زبان میں ہم کہیں تو 1 فرسخ جو ہے 5.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے، تو انسان کا جانا اور آنا دونوں ملا کر اگر 8 فرسخ ہو رہے ہیں تو انسان کی نماز بھی قصر ہے اور روزہ بھی قصر ہے۔ لیکن اگر 8 فرسخ سے تھوڑا سا حصہ بھی کم ہے تو اس صورت میں نہ انسان کی نماز قصر ہوگی نہ انسان کا روزہ قصر ہوگا۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو صحیح شریعت پر اور حقیقی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین، ضیافت الہی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید، آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور احکام کے بعد اب وقت ہوتا ہے کہ آپ کے میسیجز اور آپ کے پیغامات کو آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور ممکنہ صورت میں جو لائق جواب ہوں سر دست ان کے جواب کی خدمت میں عرض کروں، لیکن ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین کا اور آپ سب کا بے پناہ شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ اور جز بنے رہتے، اس لیے کہ آپ کے بغیر اور آپ کی محبتوں کے بغیر یہ پروگرام کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ آپ کے مشوروں کے ہم مفید ہمیشہ منتظر رہیں گے۔ کنٹرول روم آپ ہمیں ضرور بتائیں گے کتنے منٹ ابھی ہمارے پاس رہتے ہیں تاکہ سراب کو پروگرام کو ہم پیش کر سکیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غفلت کے ساتھ ساتھ فضیلت رمضان، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ روزہ واجب کرنے کی حکمت اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ لوگوں میں اخلاص ثابت ہو سکے۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا نے ایک عجیب رخ کو پیش کیا تاکہ پتہ چلے کہ کون کتنا ثابت قدم ہے۔ میں اس بات کو روک کے سب سے پہلے میں جو آپ کے پیغامات رہے ہیں میں اس جانب آتا ہوں، اور اگر ہمارے پاس وقت بچے گا تو اس موضوع کو دوبارہ ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں پھر ایک بار شکر گزار ہوں آپ سب کی محبتوں کا، اور بہت سارے ایسے میسیجز ہوتے ہیں جو کسی موضوع سے خاص متعلق ہوتے تو یا ان کو ہم پرسنل پر ہم جواب دے دیں گے، یا ممکن رہا تو جو اس طرح کے جو ہم پروگرام دوبارہ تیار کریں گے تو اس موضوع میں ضرور ان کا ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہم پیغامات آپ کے سب پڑھتے ضرور ہیں، جو بھی آپ حکم کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں، جو بھی ممکنہ صورت ہوتی ہے ہم آپ کے لیے بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی سبب اگر کوئی نام نہیں آ سکا ہے تو ہمیں معاف فرمائیں گے، لیکن آپ ہمارے دل میں ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی نیم عارف حسین، آئی ڈیڈ سحر ٹی وی آن مائی کیبل ٹی وی نیٹورک۔ اچھا صاحب، ایڈٹ سحر ٹی وی آن مائی کیبل ٹی وی نیٹورک. عارف صاحب بہرحال آپ کو خوش آمدید ہے اس پروگرام میں اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنے رہی اور لوگوں کو بھی اس جانب آپ متوجہ کرتے رہیں تاکہ یہ پروگرام دیکھتے رہیں اور اپنے مفید مشوروں سے نوازتے رہیں. پاکستان سے ہیں. دوسرا پیغام ہمارے نام ہے ہمارے اس ٹیم کے نام بسم اللہ الرحمن. مولا حسین علیہ السلام مولا حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تمام مومنین کو بہت بہت مبارک. اللہ پاک تمام مومنین مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. غلام حسین جعفری صاحب پاکستان گجرات سے بے پناہ شکر گزار ہیں. اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے. اللہ آپ کو اپنے خاص بندوں میں شمار فرمائے. اگلا میسج ہمارا ہے 15 رمضان المبارک یوم ولادت باسعادت نور چشم رسول خدا سبط اکبر دلبند علی دلبر علی و زہرا علیہ السلام حضرت امام حسن مشتاق علیہ السلام کے مبارک موقع پر آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض ہے. خداوند متعال ہمیں سیرت امام حسن علیہ السلام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. التماس دعا محمد حسن اسکردو پاکستان محمد حسن صاحب الہی امین. اللہ ہم سب کو مولا کے غلاموں اور ناصروں میں شمار فرمائے. اگلا میسج ہے سلام ہم کرگل سے ہیں. سحر ٹی وی یہاں بند ہو گیا ہے جناب, مہربانی کر کے فریکوینسی سینڈ کریں. میں عرض کروں کہ اس فریکوینسی کو میں سر دست یہاں اور چونکہ اس کے فوراً بعد کا بھی ہے لیکن میں رک کر کے اگلا میسج پڑھ کے پھر آپ کی خدمت میں فریکوینسی کے سلسلے میں گفتگو کروں گا اور اسکرین پر یہ اس کا ایڈریس بھی لکھ کر کے آئے گا. آپ اسے نوٹ بھی فرما لیں گے تاکہ آپ اپنے کیبل آپریٹر کو وہ بتا سکیں اور اس کو سیٹ کر سکیں. اگلا میسج ہے السلام علیکم, میں عقیل عباس جانگ کوٹ حیدرآباد پاکستان. خدا آپ کے اور جملہ مومنین و مومنات کے روزہ صیام کو قبول فرمائے. الہی آمین. بے پناہ شکر گزار ہے جناب عقیل صاحب. اگلا میسج ہے میں انڈیا کا ہوں اور کویت میں رہتا ہوں. کچھ دنوں سے سحر ٹی وی نہیں آ رہا ہے اور ضیافت الہی نہیں دیکھ پا رہے ہیں, مشکل کہاں ہے؟ بھائی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں یہاں پہ رک کر کے اپنے کنٹرول روم سے بھی گزارش کروں گا کہ اسکرین پر بھی اس کو شو کریں تاکہ اسے نوٹ کر سکیں اور اپنے پاس محفوظ کر سکیں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کچھ تھوڑی سی تبدیلی آنے کی وجہ سے یہ مشکلات پیش آ رہے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے تو ہارڈ برڈ پر 10775 ہوریزنٹل اور سمبل ریٹ 3000 ہے, 30,000 معاف کیجیے گا. اور دوسرا ہمارا ایڈریس ہوگا عالمی نیٹورک بدر 5 سیٹلائٹ پر 12284 فریکوینسی ہے, 26 ڈگری ایسٹ, پولرائزیشن ورٹیکل اور سمبل ریٹ ہے سحر عالمی اردو میڈیا نیٹورک پہ سمبل ریٹ جو ہے وہ 30,000 ہے. اسکرین پہ بھی آئے گا, اسے آپ نوٹ فرما لیں اور آپ اپنے کیبل آپریٹر کو ضرور اس کی رہنمائی کر دیں, خود اپنے لیے بھی آپ محفوظ فرما لیں تاکہ یہ طرح کے مشکلات آپ کے پیش نہ آئیں. پھر آپ کی خدمت میں اور میں تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم ہمیشہ آپ سب کے لیے دعا گو رہتے ہیں اور ہیں اور ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے. بس یہ ہے کہ اپنے دیگر ہمارے اپنے ناظرین کو اور مومنین کو اس کی ضرور رہنمائی کریں کہ اس پروگرام کو دیکھیں اور ہمارے سحر ٹی وی کے دیگر اور سارے پروگرام کو دیکھیں. خاص طور سے اس سلسلے میں گزارش کریں گے کہ اپنے مفید مشوروں سے ضرور نوازیں کہ کن موضوعات کو مزید بیان کیا جائے, کن موضوعات کو زیادہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے, وہ آپ کے لیے بہت ہیں, آئیے اہم ہے. آئیے میں اس جانب پھر آ جاؤں کہ یہ مہینہ اتنا بابرکت ہے کہ اس میں تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں. یہ مہینہ اتنا بابرکت ہے کہ اس کا مہینہ پورے سال کے تمام مہینوں سے افضل ہے, اس کا دن تمام دنوں سے افضل ہے اور اس کی ایک رات ہزار مہینے سے بہتر ہے. بدر کا ایڈریس ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ہم پڑھے دیتے ہیں, کنٹرول روم سے حکم ہوا اور آپ کے اسکرین پہ بھی شاید آئے گا کہ بدر 5 سیٹلائٹ پر 12284 فریکوینسی ہے, 26 ڈگری ایسٹ, پولرائزیشن ورٹیکل اور سمبل ریٹ 30,000 ہے. اسے آپ محفوظ فرما لیں اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھے گا. میرے اللہ تمام علماء مراجع اور احبار معظم کی حفاظت فرما, ان کو امام زمانہ کے خاص سائے میں رکھ. اپنا خیال رکھیے گا, دعا امید رکھیے گا. آپ کا مبین آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ.